يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. آپ حضرات کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اللہ نے نعمت حیات سے انسان کو نوازا، اور حیات کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا، وہ نظام دین کہلاتا ہے، اور دین انسان کی زندگی کو منظم کرنے اور انسان کی زندگی کو تابع فرمان خدا بنانے اور انسان کو اس کے مقصد حیات تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا ہے. اور عملی زندگی میں کن مقامات پر اور کیسے انسان کو تقویٰ اپنانا ہے، قرآن مجید نے اپنی مختلف آیتوں میں اس کی نشاندہی فرمائی ہے. پچھلے جمعے میں یہ آیت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. سورہ آراف کی آیت 26، کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا. اور پھر حکمت لباس بھی اس آیت میں بیان کر دیا گیا کہ کیوں لباس نازل کیا. یواری سوآتکم، تاکہ تمہارے ان مقامات کی ستر پوشی ہو جائے جن کا ظاہر ہونا خبیح ہے، جن کا ظاہر ہونا برا سمجھا جاتا ہے. وریشا، اور یہ لباس تمہارے لیے زینت بھی قرار پائے. البتہ انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس کو نازل کیا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ خداوند عالم نے آسمان سے یا جنت سے سلا ہوا لباس زمین پر بھیجا، بلکہ نزول کے معنی یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی چیزیں، ہمارا لباس جس سے، جن چیزوں سے تیار ہوتا ہے، وہ زمین سے اگنے والی ہی چیزیں ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ چیزیں جن سے تم اپنا لباس تیار کرتا ہو، وہ ہم نے تمہارے اختیار میں دے دیا، تمہاری دسترس میں ہے، تمہاری پہنچ میں ہے وہ چیز. اس سے مراد وہ نزول نہیں ہے جو نزول بارش، جس طرح سے بارش نازل ہوتی ہے آسمان سے. ہم نے لباس کو تمہارے اختیار میں دے دیا، تمہاری دسترس میں دے دیا، یعنی ان جن چیزوں سے لباس بنتا ہے، زمین سے اگنے والی چیزیں، وہ ہم نے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، اور انہی زمین سے اگنے والی چیزوں کو تم ایک خاص عمل سے گزار کر، یعنی خاص پروسیس سے گزار کر اس کو جو شکل دیتے ہو، پھر وہ لباس کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اسی کو تم زیب تن کرتے ہو. یعنی ہم نے جو چیزیں تمہاری اختیار میں دی ہیں، ان چیزوں سے تم آسانی سے اپنا لباس مہیا کر سکتے ہو. اور خلقت کے بعد، انسان کو خلقت کا لباس پہنانے کے بعد، پھر اب یہ لباس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یواری سوآتکم، تاکہ تمہارے پوشیدہ مقامات، وہ مقامات جن کا ظاہر ہونا قبیح ہے، وہ چھپے رہیں. یہ پہلی حکمت جو خود اس آیت میں بیان کی گئی، کہ وہ مقامات جن کا ظاہر ہونا برا سمجھا جاتا ہے، جن کا کھلا رہنا برا سمجھا جاتا ہے، وہ مقامات ڈھپے رہیں. اور دوسری حکمت جو بیان کی، ریشا. ریش، اس سے پہلے عرض کیا کہ ریش کہتے ہیں پرندے کے پروں کو، پرندے کی پوری زینت اس کے پروں کی وجہ سے، تو ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم زینت اختیار کریں، یعنی یہ لباس جو تم کو دیا، تمہارے اختیار میں جو دیا گیا ہے لباس، اس لباس کا کام کیا ہے؟ اس لباس کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھپائے رکھے جن کا ظاہر ہونا برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ زینت کا سبب قرار پائے. اور اللہ نے اپنے بندوں کو زینت، بندوں کے لیے زینتیں مقرر کیے، اور پھر ان کی سرزنش بھی کیے جو ان زینتوں کو حرام قرار دیتے ہیں، کہ جو لوگ زینت کو حرام فرماتا ہے خداوند، کے کون ہیں جنہوں نے ہمارے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا ہے، اور جو زینتیں ہم نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں ان سے روکتا ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ خیر ہے. خود لفظ خیر کے اوپر اگر غور کریں ہم، کہ خیر عربی لفظ ہے اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فارسی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خیر کا لفظ، اور قرآن مجید میں کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور دینی اصطلاحات میں خیر کے مقابلے میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ شر ہے، جبکہ اردو میں ہم خیر کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں جو خیر استعمال ہوتا ہے وہ نیکی، بھلائی، کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کر دینا، تو کہتے ہیں خیر کا کام کر رہے ہیں، اہل خیر میں سے ہیں. لیکن عربی میں اس کے معنی بعض مترجمین اور مفسرین نے جو لکھے ہیں وہ بہتر کے، یعنی اس سے بہتر وہ چیز ہے، یہ چیز سے بہتر وہ چیز ہے. خیر، ھذا خیر من ذالک، مثلا یہ اس سے بہتر ہے. لیکن یہاں پر موازنہ نہیں ہے دو چیزوں کا، کہ یہ کہا جائے کہ لباس التقوی ذالک خیر کا معنی یہ ہے کہ تقوی بہتر ہے کسی اور چیز سے، یعنی لباس تقوی بہتر ہے کسی اور چیز سے. یہاں موازنہ نہیں ہے، دو چیزوں کا کمپیریزن نہیں ہے یہاں پر. یہ تمہارے لیے خیر ہے، اور خیر کے مقابلے میں شر ہے. شر یعنی ضرر، وہ چیزیں جو نقصان دہ انسان کے لیے. البتہ خیر کے معنی اگر ہم غور کریں تو خیر یعنی وہ چیز جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی. اگر وہ نہ ہو تو ہماری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. مثلا اگر علم کے بغیر انسان کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو علم کو خیر نہیں کہا جائے گا، یعنی علم کا ہونا خیر ہے تو علم کا نہ ہونا شر ہے. یعنی علم کے ذریعے سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. خوب، اگر علم نہیں ہے تو خیر نہیں ہے، یعنی علم انسان کے لیے لازمی ہے، کیونکہ انسان کی اصل ضرورت اس چیز سے پوری ہو رہی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو انسان کی بنیادی ضرورت ہی پوری نہ ہو اور وہ کام ادھورا رہ جائے، ناقص رہ جائے. جبکہ خیر، عرض کیا ہے کہ خیر کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ اگر بہتر ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں بہتر چیزیں ہیں، دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک کو اپنانے سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ چیز اس سے بہتر ہے، یعنی کیفیت میں، کوالٹی میں یہ چیز اس سے بہتر ہے، ساخت میں، بناوٹ میں یہ چیز اس سے بہتر ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر اختیار کر لی جائے تو وہ ایک چیز سے ہماری ضرورت پوری ہو جا سکتی ہے. لیکن خیر کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. خیر یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو ضرورت پوری نہیں ہوگی، اور اگر ضرورت پوری نہ ہو تو پھر وہ کام ناقص رہ جائے گا، وہ کام ادھورا رہ جائے گا. یعنی خیر کا مطلب وہ چیز جس کا ہونا ضروری ہے، کہ اس کے ہونے سے ہی وہ کام ادھورا نہیں رہ سکتا. اور قرآن مجید میں ہر جگہ خیر کے معنی بہتر اگر کریں تو وہ معنی ضائع ہو جائیں گے جو مقصود خداوند ہے. اور جب خیر کا غلط ترجمہ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خیر سے محروم ہو جائیں گے، وہ خیر جو واقعاً مقصود خداوند ہے اس خیر سے محروم ہو جائیں گے اگر خیر کا غلط ترجمہ کرتے رہیں گے. تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ لباس التقویٰ ذالک خیر. دیکھیں کچھ چیزیں مطلوب عقل ہے اور کچھ چیزیں مطلوب خواہشات ہے. بعض چیزیں عقل کو مطلوب ہیں، مثلا ان کے اندر بعض چیزوں میں کشش ہے لیکن خواہش چاہتی ہے اس کو، عقل کے نزدیک وہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب عقل نہیں ہے، عقل اس کی طالب نہیں ہے، اور خواہشات انسان کی کمزوریاں ہیں. عموماً ایسی چیزوں کا تعلق جس کے اندر کشش ہے، جو اپنی طرف ہم کو اٹریکٹ کرتی ہیں، ویسی چیزوں کا تعلق خواہشات سے ہے. مطلوب وہ ہے جو انسان عقل کے ذریعے سے طلب کرتا ہے، کیونکہ عقل یہ تشخیص دے سکتی ہے کہ انسان کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اس یہ لازمی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اور نہ ہو تو انسان کی ہلاکت ہے. ذالک خیر، یہ تمہارے لیے لازمی ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، یہ یعنی تمہارے لیے لباس تقویٰ لازمی ہے، تمہارے لیے لباس تقویٰ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر ہلاکت ہے. اگر یہ خیر نہیں تمہارے پاس، اور اگر یہ خیر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس شر ہے، خیر کی ضد. اب یہاں پر بھی آ کر بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ لباس تقویٰ کی مختلف تفسیریں بیان کی، لباس التقویٰ ذالک خیر، کہ تقویٰ کا لباس تمہارے لیے خیر ہے. یہاں پر آ کے بعض مفسرین نے کہا وہ لباس جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو، مثلا وہ لباس جو ستر پوشی کرتا ہو پوری طرح، وہ لباس جو حلال سے کمایا گیا ہو. کہتے ہیں کہ یہ لباس اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، جبکہ یہاں پر دو باتیں ہیں. یہاں پہ تن ڈھاکنے والے لباس کی بات الگ سے ہو رہی ہے، جسمانی لباس کی، اور یہ لباس کی بات الگ ہو رہی ہے، یعنی دو لباس موجود ہیں یہاں پر. مفسرین نے آ کر کہا کہ وہی لباس جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لباس جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے، وہی لباس کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. دو الگ الگ لباس ہے، ایک لباس جسم ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کی حکمت بھی بیان کر دی گئی کہ لباس جسم کی حکمت کیا ہے. لباس تقویٰ کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا جا رہا ہے. وہ لباس، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لباس، یہاں پر مفسرین آ کر کہتے ہیں کہ لباس تقویٰ سے مراد وہ لباس ہو جس سے تکبر کا شائبہ نہ ہو، انسان وہ لباس تکبر کے لیے نہ پہنے، غرور کے لیے نہ پہنے. لیکن اس آیت میں جسمانی لباس کے مقابلے میں لباس تقویٰ کا ذکر ہے. ایک لباس وہ ہے جو بدن چھپاتا ہے اور بدن کے لیے زینت ہے، اور ایک لباس لباس تقویٰ ہے، یعنی دو لباس ہے. اور قرآن یہ فرما رہا ہے کہ لباس التقویٰ ذالک خیر، یعنی یہ جو لباس تقویٰ ہے یہ تمہارے لیے لازمی ہے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے. جس طرح سے بدن کا لباس تمہارے سوآت کو، مقام قبی مقامات کو چھپانے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے لباس تقویٰ تمہارے لیے ضروری ہے. یعنی الگ سے یہ بات ہے، اسی لباس کی خصوصیت نہیں ہے، لباس بدن کی خصوصیت بیان نہیں ہو رہی ہے کہ لباس بدن جو انسان پہنے اس کی بنیاد تقویٰ پر ہو. گرچہ وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہاں پر دو لباسوں کی بات ہو رہی ہے، ایک لباس بدن اور ایک لباس تقویٰ. یعنی تقویٰ کا لباس اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے. پھر ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. لباس جو تن ڈھانپتا ہے یہ بھی خدا کی نشانی ہے، اور وہ لباس جو لباس تقویٰ ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور لباس اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، یہ تمہارے سوآت کو چھپاتا ہے، زینت کا سبب ہے، اور اللہ کی نشانی ہے. کئی اللہ کی نشانیاں ہیں جس میں ہم غور نہیں کرتے, کہ خود آیت یہ فرما رہی ہے کہ اگر تم اس میں غور کرو, لعلہم یذکرون, یہ تمہاری یاد دہانی, شاید کہ تم متنبہ ہو جاؤ, شاید کہ تم متذکر ہو جاؤ, شاید کہ تمہیں یاد آ جائے بھولی ہوئی باتیں. ہمارے سامنے اللہ کی اتنی نعمتیں آتی ہیں ہم غور نہیں کرتے. رات اور دن کا اختلاف, رات کا جانا دن کا آنا, موسموں کا اختلاف, سردی گرمی, بارش کا آنا جانا, زمین آسمان, یہ جتنی چیزیں, حتیٰ دیکھیں کوئی میوہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ پہلے اس کو کھا لیں. یہ غور نہیں کرتے کہ یہ میوہ آیا کیسے ہے, یہ میوہ جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے یہ آیا کیسے. اگر اس پر غور کرے انسان تو اس کو پتا چلے کہ کیا اللہ کے کارخانے نے کام کیا ہے کہ یہ میوہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. کیا اللہ کی قدرت نے, آپ انار کو غور کر لیں, آج کل انار کا سیزن ہے, انار دیکھ لیں, ہر دانہ ایک دانے پر جمع ہوا اور پھر اس پر ایک پرد. کیا یعنی خداوند عالم کی کاریگری, خدا فرما رہا ہے کہ غور کیوں نہیں کرتے, یہ لباس جو تمہارے بدن کو چھپاتا ہے, یہ لباس اور لباس تقویٰ, اس میں غور کرو تاکہ تم متذکر ہو جاؤ, تمہیں یاد آ جائے بھولی ہوئی باتیں, اللہ کی نشانیاں تم کو یاد آ جائے. اور اسی طرح بے حیائی کے لباس سے روکا گیا کہ وہ لباس جس سے ہمارے سوآت ظاہر ہو جائیں. اسے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ چست لباس, وہ لباس جو لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن بے حیائی اپنی جگہ برقرار ہے, جو معاشرے میں رائج کیا جا رہا ہے خواتین کے درمیان, مرد حتیٰ مردوں کے درمیان, وہ لباس جو چست ہے جس سے پورے نشیب و فراز بدن ظاہر ہے. پہنا لباس ضرور, لیکن یہ لباس تقویٰ کا سبب نہیں بن سکتا, انسان کو متقی نہیں بنا سکتا یہ لباس, اس لباس کے ذریعے انسان مقام تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کے اللہ کی آیتوں میں ہم غور و فکر کریں, اور اللہ جو تقویٰ ہم سے مطلوب, جو تقویٰ ہم سے چاہتا ہے, وہ تقویٰ خداوند عالم کا ہم اختیار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اما بعد, ایک بات جو عرض کرنی ہے, اہم ترین بات, جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے, آج ہی اخبارات میں چھپا ہے, کہ اگر دو مرد یا دو خواتین یا دو ٹرانسجینڈر باہمی رضامندی سے جنسی عمل انجام دیتے ہیں تو یہ ہندوستان قانون ہند کے تحت اسے پہلے کرائم تھا, جرم تھا, غیر فطری عمل انجام دینا, مرد کا مرد سے جنسی تعلق, عورت کا عورت سے جنسی تعلق, اور ٹرانسجینڈر کا ٹرانسجینڈر سے, خنسا خنسا کا خنسے سے جنسی تعلق, ہندوستانی قانون کے تحت یہ جرم تھا اگر باہمی رضامندی سے بھی انجام پائے یہ کام. کل سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ اگر باہمی رضامندی سے کوئی مرد اور دو مرد باہم, یا دو عورتیں یا دو ٹرانسجینڈر آپس میں جنسی عمل انجام دیتے ہیں تو جرم نہیں ہے, اس کے جرم کو ختم کر دیا گیا, اب وہ چیز جرم نہیں ہے. پہلے یہی چیز اگر کوئی انجام دے اور ثابت ہو جائے عدالت میں تو اس کو عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی تھی اور اس سے کم بھی سزا ہو سکتی تھی, یعنی زیادہ سے زیادہ سزا اس کو عمر قید تھی, لائف امپریزنمنٹ تھا اس شخص کے لیے جو یہ غیر فطری عمل انجام دے, رضامندی سے ہی صحیح, کنسنٹ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. لیکن اب وہ یہ نتیجے پر پہنچے ہیں سپریم کورٹ کے پانچ ججز کہ یہ غیر فطری عمل نہیں ہے, یہ اور یہ جرم نہیں ہے, اگر باہمی رضامندی سے انجام پا رہا ہے تو جرم نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی سزا نہیں, شاید دفعہ نمبر 377 ہے اس کا. تو اس میں یہ بات کی وضاحت ہے. البتہ بعض باتیں انہوں نے برقرار رکھی، بعض کو انہوں نے ہٹا دیا. اور یہ کوشش تقریباً 2008-09 ہی سے جاری تھی. اس سے پہلے دلی ہائی کورٹ میں بھی، دلی ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اس طرح کا فیصلہ سامنے آیا تھا. تو اس وقت حتیٰ برادران اہل حنوت کی کافی تنظیموں نے اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ اس کا کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں ہے اس قباحت کا، یعنی اس کی مذمت کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہے کہ اگر ہم مسلمان ہوں تو ہی اس ہم جنس پرستی یا ہم جنس بازی کی مخالفت کریں یا مذمت کریں. یہ غیر انسانی عمل ہے. انسان کو اللہ نے جو شعور دیا، شعور کے ساتھ انسان یہ کام نہیں کر سکتا. بعض ججز نے اس سے پہلے یہ دلیل دی جاتی تھی کہ حتیٰ یہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے. نر جو ہے وہ نر کے ساتھ کوئی جنسی عمل انجام نہیں دیتا، یعنی وہ لوگ جو ہم جنس پرستی کے مخالف ہیں وہ یہ دلیل دیتے تھے اکثر کہ جو کام جانور بھی نہیں کرتا وہ انسان اگر کرے تو کتنا برا ہے، کتنا خبیح ہے، کتنی پست حرکت ہے. تو وہ ایک جج نے وہ بات بھی کورٹ کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قباحت اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل جانور بھی انجام نہیں دیتے، اور جو عمل جانور بھی انجام نہ دے اور اس کو انسان انجام دے تو اس کا مطلب انسان جانور سے پست ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، 1000 چند جانور ایسے ہیں جن میں نر نر سے جنسی عمل انجام دیتا ہے. یہ دلیل کے طور پر ایک جج نے اپنے ججمنٹ میں یہ بات لکھی کہ ہم کو یہ پتہ چلا ہے کہ 1000 سے زائد ایسی اسپیشیز ہیں جو آپس میں نر نر سے جو ہے جنسی عمل انجام دیتا ہے. تو جب جانوروں میں یہ کام ہو سکتا ہے، نیچرل ہے، تو انسانوں میں بھی یہ کام نیچرل ہے. انسانوں میں بھی ہوا تو کوئی جرم کی بات نہیں ہے اگر باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے. ہاں اگر زیادتی سے یہ کام ہو رہا ہے تو جرم. جس طرح سے دیکھیں یہ قانون کا جھول دیکھیے کہ اگر باہمی رضامندی سے کوئی بھی جنسی عمل انجام پا جائے تو وہ جرم نہیں ہے. ہندوستانی قانون میں اگر باہمی رضامندی، یعنی دونوں طرف راضی ہیں، چاہے وہ دونوں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، اگر دونوں طرف راضی ہیں اس عمل کے انجام دینے پر تو وہ جرم نہیں ہے. قرآن مجید کا کیا ارشاد ہے اس سلسلے میں؟ سورہ مومنون کی جو آیتیں، ابتدائی آیتیں، اس میں قرآن کا ارشاد ہے کہ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، کہ قرآن نے جو طریقہ مرد اور عورت کے ملنے کا بیان کیا ہے کہ وہ ازدواج کے ذریعے سے لوگوں کا نکاح ہو جائے، پھر آپس میں یہ مرد اور عورت مخالف جنس، اپوزٹ جینڈرز آپس میں ملیں، اس کے علاوہ جو بھی تقوی، جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا، جو بھی راستہ تلاش کیا جائے گا وہ زیادتی ہے. یہ کرنے والے کون ہیں؟ عادون ہیں، تجاوز گر ہے، تجاوز کرنے والے ہیں. اور پھر حضرت لوط کا بھی واقعہ تفصیل سے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا عمل تم انجام دیتے ہو، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر اپنے ہی ہم جنس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اور آپ دیکھیں اسلام میں ازدواج، شادی کا جو فلسفہ ہے، وہ اس کے 3 حکمتیں بیان کی گئی ہیں. اگر آیتوں اور روایتوں سے ہم پوری باتوں کو جمع کریں تو اس کی 3 حکمتیں. پہلی حکمت شادی کی ہے کہ انسان کمال کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے. آپ دیکھیں جب تک اکیلا ہوتا ہے انسان اس وقت تک اس کو دوسرے کی فکر نہیں ہوتی، جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہوتی. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ انسان اس وقت تک فقط فرد ہوتا ہے، یعنی اس کو ہمیشہ فقط اپنی فکر دامنگیر ہوتی ہے، اپنی بھلائی کے بارے میں سوچتے رہتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے. لیکن تشکیل خانوادہ کے بعد، شادی کر لینے کے بعد، اب وہ اپنی ذات کے قفص سے باہر آ جاتا، اس کو اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی اہل و عیال کی فکر بھی لاحق ہو جاتی، بیوی بچوں کی فکر لاحق ہو جاتی. یعنی شادی پہلا قدم ہے انسان کی ذات کے توسعے کا، کہ انسان اپنے علاوہ بھی دوسروں کے بارے میں سوچے. اور انسان کیا ہے؟ کمال طلب مخلوق ہے. انسان اکیلا کامل نہیں ہے جب تک کہ دوسرے کے ساتھ نہ مل جائے. تو پہلا مقصد شادی کا کیا ہے؟ انسان کمال تک پہنچے. کمال حاصل کرے. دوسرا مقصد تسکین لتسکنو. قرآن مجید خود کہتا ہے کہ ہم نے تم کو جو آپس میں جوڑا بنایا ہے کس لیے؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. انسان کو ایک عمر تک پہنچنے کے بعد اس کو تسکین کی ضرورت ہے, اس کی بایولوجیکل نیڈ. وہ اگر پوری نہ ہو فطری طریقے سے تو کافی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو اسلام نے آ کر بالکل ایک فطری طریقہ متعارف کروایا کہ تم مخالف جنس سے, اپوزٹ جینڈر سے شادی کر لو, نکاح کر لو. یہ بالکل حلال طریقہ ہے. ہوگا کیا اس سے؟ ہوگا یہ اس سے ہوگا کیا کہ دونوں کو سکون میسر آ جائے گا. آج جو نوجوانوں میں ہیجان ہے, سکون کی کیفیت نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی شادیاں وقت پر نہیں ہوئی. ان کی شادیاں وقت پر کر دیجئے, سکون میں آ جائیں گے. تیسرا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ تولید نسل, اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے ہم جنس پرستی کے خلاف. تولید نسل یعنی اپوزٹ جینڈر آپس میں ملیں گے تو نسل کی زیادتی ہوگی, یعنی نسل میں اضافہ ہوگا, نسل آگے بڑھے گی. نسل کو آگے بڑھا انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے. مرد اور مرد کے ذریعے سے انسانی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی, اور عورت کے ذریعے سے انسانی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی. تو لہٰذا ان تین مقاصد کے تحت انسان سے کہا گیا کہ وہ شادی کر لے, نکاح کر لے. پہلا مقصد یہ ہے کہ تکمیل کمال, دوسرا مقصد تسکین, تیسرا مقصد تولید. آسان ہے, حفظ کر لے سکتے آپ لوگ. تکمیل, تسکین, تولید, شادی کے تین مقاصد. خوب, روایتوں میں کیا کہا گیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جنسی کے حرام ہونے کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر لڑکوں سے جماع جائز ہو, لڑکوں سے جنسی عمل جائز ہو, تو لوگوں کو عورتوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی, عورتوں سے بے نیاز ہو جائیں گے, اور اس سے انسانی نسل منقطع ہو جائے گی, انسان کی نسل آگے بڑھے گی نہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے سماج میں کافی اخلاقی اور سماجی برائیاں پیدا ہوں گی. اگر جن سے مخالف سے انسان کی شادی نہ ہو, تولید نسل کا سلسلہ رک جائے. کئی خرابیاں گنوائی گئی, اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. وہ بیماریاں جو ہم جنس پرستی کے نتیجے میں ہوتی ہے, ہم جنس بازی کے نتیجے میں ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ, اس کو بھی ڈینائی کیا ہے ججز نے. سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایسی کوئی خاص بیماری ہم جنس کے آپس میں, یعنی دو لوگوں کے آپس میں ملنے سے نہیں ہوتی ہے, تو لہٰذا یہ عمل صحیح ہے. ایک اور اس کی حرمت کا فلسفہ امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا, فرماتے ہیں کہ مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا مردوں پر اور عورتوں کا عورتوں پر حرام ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے خلاف ہے یہ چیز جو اللہ نے مرد اور عورت کے لیے مقرر کی ہے. انسان کی طبیعت کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے, اور اگر مرد مرد اور عورت عورتیں ایک دوسرے پر حرام نہ ہو تو یہ طبیعت کے خلاف ہے. یہ بات اللہ نے جو مقرر کیا اس کے خلاف ہے. یہ بات ہم جنس ہو جائیں تو پھر نسل بڑھانے کا سلسلہ متوقف ہو جائے گا, انسانی نسل ختم ہو جائے گی, رک جائے گا, افزائش نسل کا سلسلہ رک جائے گا, اور معاشرہ اس سے فساد سے دوچار ہوگا, اور دنیا ویران ہو جائے گی. آپ یوں تصور کریں گے, پوری دنیا کے انسانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جنس رہیں گے, اور پھر تصور کیجئے کہ افزائش نسل کیسا ہو. مردوں نے یہ تہیا کر لیا کہ ہم مردوں سے جنسی عمل کریں گے, عورتوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم عورتوں سے جنسی عمل کریں گے, افزائش نسل کا کیا ہوگا؟ اسی لیے نہ صرف اسلام بلکہ اسلام سے ہٹ کر جتنے مذاہب ہیں تمام مذاہب میں اس عمل کو قبیح سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے. اسے عرض کیا اس سے پہلے جب دلی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا تو اہل ہنود تنظیموں نے جا کر فیصلے کی مخالفت کی تھی اور پھر فیصلہ شاید واپس لینا پڑا اس زمانے میں. تو لا محالہ یہ کام بہت برا ہے جس سے فساد اور دنیا کے ویران ہونے کا خطرہ ہے. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریشنلزم کے خلاف ہے، یعنی جنسی عمل اگر کوئی باہمی رضامندی سے انجام دیتا ہے اور ہم اس کو روکتے ہیں تو یہ غیر عقلی عمل ہے، غیر معقول نامعقول عمل ہے. دو لوگ اگر باہمی رضامندی سے کوئی جنسی عمل انجام دیتے ہیں. بہرحال ان کی کافی لمبی فہرست ہے، پانچ ججوں کی بینچ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ سنایا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ قوم ملک کے ایک مقتدر ادارے کے ججز کی ذہنیت کا یہ عالم ہے. تو پھر ان کے ماتحت افراد کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال اسلام اس کی مذمت، اور اس میں دیکھیں اسلام کے پاس بڑی سخت سزائیں مقرر ہیں اس کے لیے. لواط جو ہے، اگر کوئی لواط کرتا ہے، لواط یعنی مرد مرد سے، یا پھر اس کا برعکس عورت عورت سے اگر جنسی عمل انجام دیتا ہے تو بڑی سخت سزائیں اس میں رکھی گئی ہیں. اور یہ مغربی دنیا کی ایما پر ہو رہا ہے، کیونکہ مغرب میں اس کی قباحت کو ختم کر کے پوری مغربی دنیا اس کو قانون کے تحت لا چکی ہے. مغرب میں ہوموسیکشوالٹی کی برائی کو ختم کر دیا گیا ہے، ختم کر کے اس کو بالکل قانونی طریقہ، یعنی باضابطہ قانون کے دائرے میں رہ کر مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتا ہے. اور وہی شاید ہندوستان میں لانا چاہتے ہیں. دوسری جو مناسبت ہے، ایک جو اہم ترین اس ہفتے کے بعد جو شروع ہونے والی ہے، وہ ایام عزا کا شروع ہونا ہے، عزاداری کے ایام کا شروع ہونا. آپ دیکھیں ماہ رمضان کے بعد جو ایک شور جو پیدا ہوتا ہے مومنین کے درمیان، وہ رویت ہلال محرم سے، محرم کا چاند دیکھتے ہی لوگوں کے اندر، خداوند عالم نے بعض سال بھر میں انسان کے لیے مواقع فراہم کیے کہ اگر ماہ رمضان میں نہیں ہو سکا جو کام، خوب ماہ رمضان میں نہیں ہو سکا، اب ایام عزا میں وہ کام کر دو. ماہ رمضان سے جو استفادہ کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، خوب اور ایک موقع تمہیں مل رہا ہے اپنی زندگی میں، ایام عزا سے وہ استفادہ کر لو. البتہ عزاداری کا باب اتنا وسیع ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے شاید انشاءاللہ جب موقع ملے گا ایام عزا میں تو ہر جمعے کے دوسرے خطبے میں اسی پر گفتگو ہوگی. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کے قتل سے مومنین کے دلوں میں گرماہٹ ہے، مومنین کے دل گرم ہیں اور کبھی ٹھنڈے نہیں ہو سکتے. حسین کے قتل نے مومنین کے دلوں کو گرما دیا ہے کہ جسے کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اور اس کے علاوہ عزاداری کے اہداف و مقاصد سے ہم بہت دور ہیں، یعنی دوسری قومیں اگر ہم دوسروں پہ نظر کرتے ہیں، ایران کی طرف ہم دیکھتے ہیں یا لبنان کی طرف دیکھتے ہیں، تو انہوں نے عزاداری کے ذریعے سے، عزاداری کی بنیاد پر وہ کام کیا ہے کہ جو ناقابل تصور ہے. لیکن البتہ اس کے لیے عزاداری کو نہج پر آنے کی ضرورت ہے، یعنی عزاداری اسی نہج پر ہو جس نہج پر برپا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم سمجھتے کیا ہیں، حسینیت کیا ہے؟ حسینیت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حسین کے نام پر جو کام کریں وہ حسینیت ہے، ہم جو کام حسین کے نام پر کر رہے ہیں وہ حسینیت وہ نہیں ہے جو ہم حسین کے نام پر کر رہے ہیں، حسینیت وہ ہے جو حسین انجام دے کر گئے. حسین نے جو انجام دیا وہ حسینیت ہے، نہ یہ کہ ہم حسین کے نام پر جو کریں وہ حسینیت. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس محرم سے صحیح پیغام اخذ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے عرض کیا، اس سے پہلے کہیں میں پڑھ رہا تھا، ایک اچھی کانفرنس ہمارے ہندوستان میں ہوئی جس میں سب کی الگ الگ ذمہ داریاں بیان کی گئیں. بانی کی ذمہ داری کیا ہے؟ خطیب کی ذمہ داری کیا ہے، سامع کی ذمہ داری کیا ہے. مجلس کے یہ تین ہی اہم رکن ہیں. جب بھی آپ مجلس برپا کرتے ہیں یہ تین رکن اہم ہیں، بانی جس جو مجلس منعقد کر رہا ہے، جو آرگنائزر ہے جو مجلس منعقد کر رہا ہے بانی، اور وہ جو مجلس خطاب کر رہا ہے خطیب ممبر پہ آ کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، اور وہ جو مجلس میں آ کے شرکت کر کے خطیب کے خطاب کو سن رہے ہیں. سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. بانی کی ذمہ داری ہے کہ بانی ہرگز ایسے خطیب کو ممبر نہ دے جس سے دین کو نقصان، جو دین کی بنیادوں کو ہلا رہا ہو یا دین سے حتیٰ نا آشنا ہو. اور دین کی بنیادیں ظاہر سی بات ہے وہی ہلائے گا جو دین سے آشنا نہیں ہے، یعنی پیشاور لوگوں سے دور رکھے اس کو. ممبر پر پیشاور لوگوں کو آنے نہ دے. پیشاور لوگوں کا کام فقط ان کی نظر لفافے پر ہوتی ہے، اس سے پاک کرنا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. دیکھیں آپ، پیشاوری سے عزاداری کو جدا کرنا ایک سخت کام ہے، لیکن کرنا ہے یہ کام. اگر عزاداری کو اپنی صحیح نہج پر لگانا ہے، عزاداری سے وہ مقاصد اور اہداف حاصل کرنا ہے، تو عزاداری کو پیشاوری سے دور کرنا ہے، پیشاور لوگوں کے چنگل سے نکالنا ہے باہر. تو ایسے خطیبوں کو نہ دے ممبر جو دین ناشناس ہیں، جو ذمہ دار نہیں ہیں. ان خطیبوں کو اگر ممبر دے رہا ہے بانی، اور اس سے جو خرابی پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں، اس کا ذمہ دار بانی ہے. اگر ایسے خطیب کو ممبر دے رہا ہے جس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہو، جس قسم کی بھی خرابی پیدا ہو رہی ہو، چاہے وہ خرابی علمی ہو، سماجی ہو، عملی ہو، اخلاقی ہو، اعتقادی ہو، جس قسم کی بھی خرابی پیدا ہو رہی ہو معاشرے میں خطیب کے ذریعے سے، اس کا ذمہ دار بانی ہے، کیونکہ بانی نے موقع فراہم کیا. دوسری ذمہ داری خطیب کی ہے. جب خطیب کو ممبر مل جائے تو خطیب کا کام کیا ہے؟ خطیب کا کام یہ ہے کہ پیغام سید الشہداء کو پہنچائے. خطیب کا کام کیا ہے؟ دین کی بنیادوں کو مستحکم کرے. خطیب کا کام کیا ہے؟ دین کی بنیادوں کو سست ہونے نہ دے. یہ خطیب کی ذمہ داری، البتہ تفصیلی ذمہ داریاں ہیں لیکن میں سرسری عرض کر کے گزر رہا ہوں. اور تیسری ذمہ داری سامع کی ہے، سامعین کی ہے. سامعین کم از کم ایسے نہ ہوں کہ ان کے سامنے خطیب حدیث پڑھ کر آیت کہہ دے، اور آیت پڑھ کر حدیث کہہ دے، اور سامع نیچے سے واہ واہ کرنے لگے. سامع کو اتنی تمیز نہ ہو کہ آیت قرآن کی کیا ہے اور حدیث کیا ہے، اور حتیٰ قرآن کی موٹی موٹی باتیں خطیب آ کر ممبر پر غلط پڑھ کر چلے جاتا، سامع نیچے سے واہ واہ کرتے رہتے. قرآن کی وہ موٹی موٹی باتیں جو ایک بار سرسری مطالعے سے بھی حاصل ہو جاتی ہیں. مثلا عرض کروں ایک واقعہ کہ ایک خطیب نے یہاں پڑھا کہ جب جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہو گیا، اور وہ اژدہے نے ان رسیوں کو بھی نگل لیا اور ان جادوگروں کو بھی نگل لیا. یہ یہاں پر ممبر سے پڑھی گئی بات ہے. اگر جادوگروں کو وہ عصا نگل گیا تو پھر ایمان کون لائے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ نیچے سے واہ واہ ہو رہی تھی. اس کا مطلب یہ کہ سامع کا لیول اور خطیب کا لیول 19-20 کا فرق ہے بس. سامع 19 جانتے ہیں تو خطیب ایک سیڑھی اوپر ہے ان سے، 20 جانتا ہے بس. تو کم از کم سامع میں اتنی بات ہونی چاہیے کہ کوئی غلط بیانی کر رہا ہے. ایک مسلم واقعہ حضرت موسیٰ کا جس کا ذکر سب سے زیادہ ہے. تو تینوں کی ذمہ داریاں، اگر تینوں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو یہ عزاداری کا کاروان، یہ عزاداری کا قافلہ اپنے اہداف اور مقاصد طے کر سکتا ہے، اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. اور عزاداری کے ذریعے سے جو مقصد حاصل کرنا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سید الشہداء نے جب جنگ کا اعلان کیا، جنگ کا اعلان تو اس طرف سے ہوا تھا، پہل اس طرف سے ہوئی تھی، لیکن پھر جب سید الشہداء نے اس کا جواب دیا، آغاز تو ہو گیا لیکن جنگ کے اختتام کا اعلان آپ نے نہیں کیا، کہ آپ نے قتل ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے یہ کہا ہو کربلا کی جنگ میرے قتل کے ساتھ ختم ہو گئی. اعلان اختتام جنگ کربلا سید الشہداء نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کربلا جاری ہے، اور کب تک جاری رہے گی؟ جس مقصد کو حاصل کرنا ہے، حصول مقصد تک کربلا کی جنگ جاری رہے گی. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ولایت خدا کا پرچم پوری دنیا پر لہرا دیا نہ جائے. بہر کیف اگر بانی، خطیب اور سامع تینوں اپنی ذمہ داریاں برابر ادا کرتے ہیں تو آزاداری کے کاروان کو وہاں پہنچا سکتے ہیں جہاں پر، یعنی جس کے ذریعے سے خود آزاداری کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، احیاء امر ائمہ، ائمہ کے امر کو زندہ کرنا، وہ کام انجام پا سکتا ہے. اور احیاء امر ائمہ کیا ہے؟ احیاء امر ائمہ حکومت ائمہ کو زندہ کرنا ہے. آزاداری چھوٹے مقاصد کے لیے، اور اس کو رسم سے تھوڑا باہر نکالنے کی ضرورت ہے. ہم سب بلا استثناء، ہم سب جو آزاداری کر رہے ہیں وہ رسمی حیثیت ہے اس کی، رسم سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ہے. رسمی حیثیت سے اس کو باہر نکالنا ہے. آزاداری رسم نہیں ہے، آزاداری کو رسم کے طور پر انجام نہیں دینا ہے. چونکہ والد کرتے تھے تو لہٰذا مجھے بھی کرنا ہے، اب کرنا ہی ہے چاہے جس شکل میں ہوں. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کے صحیح معنی میں ہم آزاداری سید الشہداء برپا کر سکیں. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. پروردگار دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگوی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ ہم سب کو حج و زیارہ سے مشرف فرما. پروردگارہ ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے لیے.